أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات الله وسلامه على محمد. دعا لوگوں کے اللہ تعالیٰ آپ کی عزداری سے جو شہرا کو آپ کی عبادت کو بارگاہ میں قبول فرمائے ان شاء اللہ. محترم، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے تو جاہل نہ رہ جاؤ. اگر نہیں جانتے تو اللہ نے جاننے کا انتظام کیا ہوا ہے. جاننے کا کیا انتظام ہے؟ اگر علم نہیں رکھتے، جاہل ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل علم کو اس دنیا میں تمہارے آنے سے پہلے بھیج دیا تھا، قبل اس کے کہ آسمان خلق ہو، قبل اس کے کہ زمین خلق ہو، قبل اس کے کہ آدم خلق ہو، اللہ نے 12 اماموں کے نور کو خلق کر دیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علم کا انتظام، ہدایت کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالی نے قبل اس کے کہ بشر کو پیدا کرتا، اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا. اے انسان، تیری بدنصیبی ہے کہ ہادیان آسمانی اللہ نے تیری خلقت سے پہلے خلق کر دیے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھو، پھر بھی اگر تم نہ پوچھو تو یہ تمہارا نصیب ہے، یہ تمہارا نصیب ہے. حضرت محترم آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت دیکھیں کہ ایک شخص میرے مولا حسین ابن علی امام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص محفل میں وارد ہوتا، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، وارد ہو کر ایک دفعہ سوال کرتا ہے، کوئی دینی سوال، فقہی سوال، امام جواب دینے لگتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا، میں تو فلاں شخص سے سوال کر رہا ہوں. مظلومیت دیکھیں اللہ نگرانی آل محمد علیہ السلام، کہا ہے حسین آپ سے سوال نہیں ہے، یعنی گویا میں آپ کو عالم نہیں مانتا، میرا تو ان سے سوال ہے. وہی جو میں نے کل عرض کیا تھا
مشکیزے کی بچی ہوئی رطوبت کو چوسنے والے وہ حسین جیسے باب العلم کو چھوڑ کر، حسین جیسے علم لدنی کے مالک امام کو چھوڑ کر، حجت خدا کو چھوڑ کر، علوم الہیہ کا وارث حسین ابن علی ہے، افسوس کے ساتھ لوگ انہیں چھوڑ کر جاہلوں کی خدمت میں جا کر پوچھنے، بتائیے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ یہ نصیب ہے نا، یہ بدنصیبی ہے ایک انسان کی کہ در اہل بیت کو چھوڑ کر جاہلوں کے دربار پہ جاتے ہیں، جاہلوں کے دروں پر جاتے ہیں۔ اور نگرانی یہی المیہ رہا کہ دین کا احیاء کرنے کے لیے پھر حسین نے قربانی دی ہے، آل محمد کو قربانیاں دینی پڑی۔ دین میں نے کل عرض کیا تھا نگرانی، بہت اہم مسئلہ ہے دین۔ دین انسان کو کمال عطا کرتا ہے، دین انسان کو دنیا میں سعادت عطا کرتا ہے، دین انسان کو آخرت میں سعادت عطا کرتا ہے۔ یہ دین ہے کہ ایک انسان اگر دیندار ہو جائے تو وہ نجات پا جاتا ہے، اگر دیندار نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ دین، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ زانی گرامی، دین یعنی عبودیت، دین یعنی بندگی، خدا کی بندگی کرنا، اسے دین کہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توجہ ہے نا میرے طرف، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، عبودیت کے لیے خلق کیا ہے۔ عبودیت کیا ہے جس کے لیے انسان کو خلق کیا؟ عبد خدا کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بندہ خدا، ہم ہر کسی کو بندہ خدا کہہ دیتے ہیں۔ بھائی ہر کوئی بندہ خدا نہیں ہوتا، ہر کوئی بندہ خدا نہیں ہوتا، کوئی کوئی بندہ خدا ہوتا ہے۔ اکثر کون ہوتے ہیں؟ خواہشات نفسانی کے بندے ہوتے ہیں، شیطان کے بندے ہوتے ہیں، دنیا کے بندے ہوتے ہیں۔ ان الناس عبید الدنیا، میرے مولا حسین ابن علی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی پوجا کرتے ہیں، دنیا کو سجدہ کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، اللہ کے پیچھے نہیں جاتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، دنیا کیا کہتی ہے دنیا کے پیچھے جاتے ہیں۔ ننا سبھی دنیا، تو یہ عبودیت کیا ہے، بندگی کیا ہے؟ میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا عبودیت کیا ہے، تو فرمایا کہ دیکھو عبودیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے جوان دوست یہاں بیٹھے ہوئے، عبودیت کیا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام صاحب، کہ دیکھو عبودیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ نے اسے نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، اللہ اکبر، ان نعمتوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھے بلکہ اللہ کی ملکیت سمجھے۔ یہ عبودیت کا پہلا مرحلہ، یہ جو نعمتیں اللہ نے دی، یہ جان اللہ نے تجھے دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے تجھے دی ہیں، یہ زبان اللہ نے تجھے دی ہے، یہ کان اللہ نے تجھے دی ہیں، یہ مال اللہ نے تجھے دی ہے، یہ اولاد اللہ نے تجھے دی ہے، یہ بینک بیلنس اور یہ جائیدادیں اور یہ تیرا وجود اللہ نے تجھے دیا ہے، یہ تیری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے عبودیت کا۔ اذان محترم، اگر انسان کے اندر عبودیت کا یہ پہلا مرحلہ اگر پیدا ہو جائے، یہ صفت پیدا ہو جائے کہ انسان اپنی ملکیت کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، اللہ کی ملکیت سمجھے، اگر یہ پیدا ہو جائے نا، تو انسان کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جب ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، جب گھروں پر مصیبتیں آتی ہیں، جب بچہ بیمار ہو جائے، گھر والے بیمار ہو جائیں، تو پھر اگر انسان اسے اپنی ملکیت سمجھے نا تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جب اپنے بیٹے کو اپنی ملکیت سمجھو گے تو پھر برداشت نہیں ہوگا، لیکن جب اپنی ملکیت نہ سمجھو، اللہ کی ملکیت سمجھو کہ بھائی اللہ مالک ہے اس بچے کا، وہ جانے میرا بچہ جانے، ہاں، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ کو صبر آئے گا، سکون آئے گا، آپ پریشان نہیں ہوگے، ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دو گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کسی کے گھر میں جوان کی موت ہو جائے، کیسے صبر آئے گا؟ یہی تو کہا نا، کلمہ استرجا پڑھو، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہ بیٹا تیرے گھر میں ضرور پیدا ہوا ہے، تیرے نطفے سے ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن یہ جو مر گیا ہے تیرا بیٹا نہیں تھا، تو مالک نہیں تھا، بلکہ مالک خدا تھا، بس اسی کی طرف لوٹ گیا، اسی کی طرف لوٹ گیا۔ تو تم نگران کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ تو اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دے رہا ہے؟ تو نگران، انسان جب ملکیت سمجھتا ہے نا پھر پریشان ہوتا ہے۔ کسی کا کاروبار ڈوب جائے، کسی کا پیسہ ڈوب جائے، بینک بیلنس ڈوب جائے، تو انسان ذہنی گرانی، اگر ایمان نہ ہو، اگر انسان کے اندر اپنی ملکیت کا احساس ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان، بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، مال ٹوٹ گیا، کاروبار بیٹھ گیا، کلاش ہو گیا بندہ، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بھائی مال تو تیرے خدمت کے لیے تھا نا، تو مال کی خدمت کے لیے کیوں مصروف ہو گیا؟ کیوں اپنے آپ کو مختص کر لیا مال کے لیے، جائیداد کے لیے؟ جائیداد تیری خدمت کے لیے ہے، نہ کہ تو جائیداد کی خدمت کے لیے ہے، کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دو مال کے لیے اور جائیداد کے لیے۔ تو انسان نے جانے گرامی، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام ارشاد فرمائے، ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد، چھٹے امام ارشاد فرمائے کہ دیکھو عبودیت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، اللہ کی ملکیت سمجھے جو ہے حقیقتاً ہے۔ میں بھی اللہ کی ملکیت ہوں، میرے بچے بھی اللہ کی ملکیت ہے، میرا مال بھی اللہ کی ملکیت ہے، میرا گھر بھی اللہ کی ملکیت ہے، میری گاڑی، میرا موبائل، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ ایسے انسان کو صبر آتا ہے، حوصلہ آتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز، دوسرا مرحلہ عبودیت کا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے اوامر اور نواہی اس کے مد نظر ہوں۔ یعنی کیا؟ اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میں بولوں تو میں بولوں گا، اللہ چاہتا ہے مجھ سے میں سکوت کروں تو میں سکوت کروں گا، اللہ چاہتا ہے مجھ سے میں صلح کروں میں صلح کروں گا، اللہ مجھ سے جنگ چاہتا ہے میں جنگ کروں گا، اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر نماز پڑھوں میں نماز پڑھوں گا، اللہ مجھ سے چاہتا ہے کسی غریب کی مدد کروں میں غریب کی مدد کروں گا۔ ذہنی گرامی، عجیب ہے آیا انما، عجیب ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، غریب کی مدد بھی کی جا رہی ہے، عجیب تاریخ، عجیب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نماز بھی قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے کہ نماز خراب نہیں ہوتی بلکہ نماز اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ ہاں بھائی، ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں نماز میں ضرور توجہ نہیں ہونی چاہیے، ہاں نماز میں ادھر ادھر توجہ ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ نماز خراب ہو جائے گی، خضوع اور خشوع چلا جائے گا. لیکن ذہنی گرامی، کیا علی کی نماز بھی خراب ہو گئی تھی ادھر ادھر توجہ کی؟ بھائی سائل آیا، مانگا، انہوں نے انگوٹھی دے دی، ہاں زکات دے دی، صدقہ دے دیا، تو علی کی نماز بھی کیا خراب ہو گئی؟ نہیں ہے ذہنی گرامی. بات یہ ہے کہ جس اللہ کے قرب کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی، جس اللہ نے حکم دیا تھا اے علی ابھی نماز پڑھنی ہے، اسی اللہ نے حکم دیا تھا سائل آیا ہے انگوٹھی دینی ہے. یا علی تو وہ نماز خراب نہیں ہوئی، بلکہ اس میں چار چاند لگ گئے، چار چاند لگ گئے اور کمال کو پہنچ گئے. واجب در واجب ہو گیا، واجب یعنی نماز پڑھ رہے تھے، مستحب تھی یا واجب تھی جو بھی تھی، لیکن اس نماز میں ذریعہ میں کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک اور امر کی اطاعت کی ہے. اللہ نے حکم دیا تھا حالت رکوع میں زکات دینی ہے. علی یہ زکات بھی معمولی زکات نہیں ہے، اس زکات کی بدولت ہی جبرائیل یہ ندا دیتے ہوئے آئیں گے کہ دیکھو مومنین تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور علی ابن ابی طالب ہے، درود بھیجے محمد والے محمد کا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے اوامر اور نواہی، اس کا ہم مغم ہو. عبودیت، عبودیت بتا رہا ہوں، بندگی سمجھا رہا ہوں. یہ جو کہا وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو فقط تسبیح گھمانے کے لیے نہیں بھیجا، فقط نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، فقط روزہ رکھنے کے لیے نہیں بھیجا. عبودیت فقط نماز کا نام نہیں ہے، عبودیت فقط روزے کا نام نہیں ہے، عبودیت زکات کا نام نہیں ہے، بلکہ عبودیت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو انسان کی ساری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے. انسان کا کاروبار کرنا بھی، حلال کاروبار کرنا بھی عبودیت ہے، انسان کا جاب کرنا بھی عبودیت ہے، انسان کا ازدواج کرنا بھی عبودیت ہے، انسان کا کسی کے غم میں شریک ہونا بھی عبودیت ہے، انسان کا اپنے بچے کی پرورش کرنا، بچے کو بوسہ دینا، یہ بھی عبودیت ہے، اور انسان کا خدمت خلق کرنا بھی عبودیت ہے. انسان کی ساری زندگی عبودیت ہو سکتی ہے اگر قرب خدا کے لیے انجام دیا. عبودیت وقت نماز نہیں ہے کہ بس، یا تسبیح نہیں ہے کہ جو پکڑ لو. آدھے کے بڑے بڑے مراجع کرام ہمارے عرفا، امام خمینی کی مثال لے لی. امام خمینی اس زمانے کے بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف تھے، واقعا بہت بڑے عارف تھے. اتنا بڑا جو انقلاب آیا ہے، یہ ایک عارف لے کر آیا ہے، ایک فقیہ لے کر آیا ہے، جو علوم آل محمد سے، جس کا سینہ لبریز تھا، کہ جو اہل عرفان تھا، جو عبودیت کے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھا، وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جانے گرامی وہ انقلاب لے کر آئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانے گرامی عبودیت یعنی بندگی خدا کی. امام خمینی اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے، اتنا بڑا انقلاب کہ شرق و غرب کی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا. یہ عبودیت خدا کا نتیجہ ہے، یہ عبودیت خدا ہے کہ شاہ جیسے ظالم و جابر حکمران کو 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا، اور امریکہ جیسی سپر طاقت کو جھکنے پر مجبور کر دیا. یہ عبودیت خدا کا نتیجہ تھا. ہمارے یہاں میں امام خمینی کی بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں، اتنے بڑے عارف کے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں ہوتی تھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پکڑ لیتے ہیں نا، پکڑنی چاہیے. یہ مراد نہیں کہ تسبیح نہیں لینی چاہیے، نہیں، جس کو عادت ہے تسبیح پکڑ کے ذکر کرنے کی وہ تسبیح ضرور پکڑے، لیکن بعض لوگ زبان سے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگوں کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو امام خمینی جیسے عرفا زانی گرامی اگر بیٹھے ہوئے بھی ہوں نا، لب نہ ہل رہے ہوں، ان کا دل ذاکر ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، عبودیت ہے۔ تو عبودیت فقط تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ کہنا کا کہنا نہیں ہے، جیسے ہمارے عرب ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ تسبیح ایک فیشن ہے ان کے پاس، خوبصورت سی بڑی ہیرے جواہرات والی تسبیح، بڑی چمکیلی ہاتھ میں ہوتی ہے، بس یوں گھماتے رہتے ہیں سبحان اللہ، اور پتہ نہیں کس کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ دنیا کے سارے گندے کام کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کون سی عبادت کر رہے ہو؟ یہ عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا تم لوگوں نے، مودی کو میڈل دے کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے بھائی تو قرآن کی زبان بولنے والے لوگ ہیں، بڑا مقدس ہے، عربی تو بڑے مقدس ہے۔ یہ وہی عرب کے بدو جاہل ہیں، سب کو نہیں کہتا میں، لیکن جو دین کے راستے سے ہٹ جائے، جو محمد کے راستے سے ہٹ جائے، جو آل رسول کے راستے سے ہٹ جائے، وہ مسلمان نہیں ہے، دور جاہلیت کا جاہل ہے۔ جو آج ماڈرن جاہلیت میں آج ہمارے سامنے ہے، یہ ماڈرن جاہلیت ہے زانے گرہ، ماڈرن جاہلیت۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ادھر درود بھیجنا محمد والے میں، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، عجیب روایت، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ نے بھی جاہلیت کا مقابلہ کیا، لیکن اس زمانے کی جاہلیت کیسی تھی؟ اس زمانے کی جاہلیت یہ تھی کہ لوگ پتھروں کے اور لکڑیوں کے بت بناتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، کھجوروں کے بت بناتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان سے توسل کرتے تھے۔ کہا یہ دور جاہلیت کی، یعنی رسول اللہ کے زمانے کی، یہ جاہلیت تھی۔ پھر اسلام آیا، رسول اسلام لے کر آئے، لیکن یہ جو جاہلیت ہے یہ بڑی ہلکی جاہلیت تھی، یہ بڑی ہلکی جاہلیت تھی، سخت نہیں تھی۔ لیکن جب ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام، جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، تو ہمارے قائم کے سامنے جو جاہلیت آئے گی وہ رسول اللہ کے زمانے سے بڑھ کر جاہلیت ہوگی۔ اس زمانے میں بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ جاہل تھے، لیکن جب زمانے کا امام ظہور کرے گا تو امام کے مقابلے میں جو جاہلیت ہوگی وہ کون سی جاہلیت ہوگی؟ وہ عالمیت کی جاہلیت ہوگی۔ ہر شخص، امام فرماتے ہیں، ہر شخص اہل علم قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی مخالفت پر لوگوں کو ابھاریں گے۔ اہل علم ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، علم رکھتے ہوں گے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دور جاہلیت کے لوگ، رسول اللہ کی جاہلیت کے زمانے سے زیادہ سختر ہوں گے۔ امام کو جو مقابلہ کرنا ہے وہ ان جاہل علماء سے کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جو مقابلہ کیا کس سے؟ خوارج سے۔ امام نے کہا خوارج، دیکھو میرے بعد کوئی خوارج سے جنگ نہیں لڑ سکے گا، خوارج بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متعبد ہیں، متشرع ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، سجدے کے موٹے موٹے نشانات، گھٹنوں میں نشانات، رات رات بھر حالت قیام میں رہتے ہیں، حالت رکوع میں رہتے ہیں، حالت سجدہ میں رہتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کی عبادات دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اتنا دیندار آدمی، اتنا عبادت گزار آدمی، حافظ قرآن، اس کے مقابلے میں کون آئے گا بھائی؟ علی جیسا امام آ سکتا ہے؟ امام نے کہا میں صرف آ سکتا ہوں ان کے مقابلے میں. لیکن حضرت نے کہا کہ خوارج سے بھی زیادہ سخت کون ہوں گے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو آئیں گے. وہ جانتے ہوں گے، بوجھتے ہوں گے ہر چیز کو، اہل علم ہوں گے، لیکن امام کے مقابلے پر آئیں گے. سخت ترین ہے. ابھی آپ دیکھ لو نا حضرت گرامی، داعش کو دیکھ لو. داعش قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، داعش رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں، داعش خلافت اسلامی نافذ کرنا چاہ رہا ہے. ہمارے اس پاکستان کے بڑے بڑے اسکالرز، ہمارے ملک کے بڑے بڑے اینکرز اور کالمسٹ، افسوس کے ساتھ ان کے ہمدم ہو گئے کہ جی خلافت آ رہی ہے، بس شام میں خلافت نافذ ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوش تھے وہ. بھائی شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ بہت اچھا ہے. کس کو درد ہوتا ہے شیعوں کا قتل عام ہوتا ہے؟ تو یہی کراچی نہیں ہے، صبح بھی جنازہ اٹھاتے تھے، دوپہر کو بھی جنازہ اٹھاتے تھے، رات کو بھی جنازہ اٹھاتے تھے. کس کو درد ہوتا تھا مجھے بتاؤ نا، کس کو درد ہوتا تھا؟ آج سے 10 سال پہلے، 7 سال پہلے، 5 سال پہلے، صبح شام لاشیں اٹھاتے تھے، کسی کو درد نہیں ہوتا تھا. نہ پولیٹیکل پارٹیز، نہ مذہبی پارٹیز، نہ ہماری حکومتیں. ہماری حکومتوں نے تو ان لوگوں کو ایجاد کیا، کریٹ کیا تھا ان تکفیریوں کو، جہاں کسی کو درد نہیں ہوتا تھا. شام میں قتل عام ہو رہا کس کا ہو رہا ہے بھائی؟ علی کے چاہنے والوں کا ہو رہا ہے، حسین ابن علی کے عزاداروں کا ہو رہا ہے. کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ دل میں لڈو پھوٹتے تھے، خوشیاں ہوتی تھی، خوشیاں مناتے تھے. الحمدللہ رافضی قتل ہو رہے ہیں. لیکن اذان گرامی، یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے، یہ 2019 ہے. یہ اس زمانے میں علی تنہا نہیں ہے، بلکہ علی کے چاہنے والے دنیا بھر کے اندر آج علوی جذبے کے ساتھ، حسینی جذبے کے ساتھ، آج یزید کے سامنے فقط 72 کا لشکر نہیں ہے، آج پوری طاقت کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ، پورے جذبہ حسینی کے ساتھ ساری دنیا کے اندر شیعہ میں اندر قرار کھڑے ہوئے ہیں، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں. تم شام میں شہزادی زینب کے روزے کو گرانے آئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں علی کے چاہنے والوں کے ہاتھوں ایسی ذلت آمیز شکست دی ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. وہ امریکہ اور وہ اسرائیل اور وہ آل سعود کہ جنہوں نے جناب زینب کے روزے کی طرف میں بھی آنکھ سے دیکھا تھا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو ہی پھوڑ دیا.
اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ تم مارو اور بھاگ جاؤ. ہاں مارو اور بھاگ جاؤ، اب مار کے بھاگنے کا زمانہ نہیں ہے. اب اگر تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے تو ہمارے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے. فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی تو سپر ہے، فرق یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں یہ سپر ٹیکنالوجی ہے وہ نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آل رسول پر ایمان رکھتے ہیں.
ہم جو چھوٹی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں نا ذرا بھی, ہم اس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں کہ جب میدان میں آ جاتا تھا تو ہمیشہ کرار ہوتا تھا, فرار فرار کر کے بھاگ جایا کرتے تھے, فرار کر کے بھاگ جایا کرتے تھے. اور آپ دیکھو ذرا کر بھی آج کے زمانے میں جب ڈرون آتا ہے, یعنی اس وقت امریکہ جو سپر پاور ہے, امریکہ کا جدید ترین ڈرون کس ملک کے اوپر آیا ہے, کس کے خلاف حملہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ وہ ملک جو آل محمد کے چاہنے والوں کا ملک ہے, جو امام زمانہ کا ملک ہے, جہاں پر جو راہبریت بیٹھی ہوئی ہے وہ امام زمانہ کا سپاہی ہے. ہزار گرامی جب وہاں پر جدید ترین ٹیکنالوجی کا جدید ترین ڈرون آتا ہے تو یا اسے ہیک کر کر زمین پر اتار لیا جاتا ہے یا فضا میں پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں. یہ وہ زمانہ نہیں کہ تم مارو اور بھاگ جاؤ, یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ تم کشتیاں پکڑ لو اور پھر دھمکاؤ. نہیں, بوڑھے استعمار برطانیہ, تم اگر ہماری ایک کشتی پکڑو گے تو ہم تمہاری دو کشتیاں پکڑیں گے. یہ زمانہ ہے, یہ علی والوں کا یہ زمانہ ہے. اور جب چھوٹے چھوٹے دو ڈرون بیروت کے اوپر آئے اور حزب اللہ کے میڈیا سیل کے دفتر کے اوپر جب انہوں نے چھوٹا سا دھماکہ کیا نا, تو ایک دفعہ علی کے بیٹے حسن نصر اللہ نے بھی اعلان کر دیا, اب ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا کہ علی والے کیسے جواب دیتے ہیں تمہیں. ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے انتظار کر, خوف پھیل گیا اسرائیل کے اندر, سرحدی علاقے خالی ہو گئے. اللہ اکبر. ذانی گرامی حزب اللہ کا نعرہ یہی تو ہے, خیبر خیبر یا صہیون, اے صہیونیوں یہودیوں خیبر کو نہ بھولنا, کل میرے مولا نے تمہارے در کو اکھاڑا تھا, آج علی کا بیٹا حسن نصر اللہ تمہارے در کو اکھاڑے. یہ زمانہ ہے ذانی گرامی. اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں جو کاروائی ہوئی اسرائیل کے اندر گھس کر, اسرائیل کے اندر گھس کر وہاں علی ابن ابی طالب کے سپاہیوں نے, حسین ابن علی کے سپاہیوں نے دو دن پہلے اسرائیل کے اندر گھس کے ان کی فوجی قافلے کو نشانہ بنایا, واصل جہنم کیا ان اسرائیلیوں نے. گھبرا کے پریشان ہو گئے, کیا ہونے والا اسرائیل, وہ زمانہ نہیں ہے جب تم کہا کرتے تھے نیل سے فرات تک ہماری حدود ہے. آج تو نیل سے فرات کیا, تم تو اپنے ہی گرد دیواریں کھڑی کرنے پر مجبور ہو گئے. ہاں جی, جا کے دیکھو فلسطین کے اوپر, لبنان اور اسرائیل کے یعنی فلسطین کے بارڈر کے اوپر اتنی اونچی اونچی آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اتنی موٹی موٹی دیواریں کھڑی کی, کس کے خوف سے؟ اے صہیونیوں, اے یہودیوں, اے علی کے دشمنوں, تم نے یہ اتنی اونچی دیواریں جو نیل سے فرات تک کے خواب دیکھتے تھے کس کے لیے کھڑی کی ہیں, کس کے خوف سے کھڑی کی ہیں؟ تو ان کا دل بولے گا حسن نصر اللہ کے خوف سے کی ہے, جو علی کا بیٹا ہے, علی کا شیر ہے, علی کا چاہنے والا ہے. یہ ہے علی کی طاقت, یہ ہے اہل بیت کی طاقت, یہ ہے مکتب اہل بیت کی طاقت. ذرا گرامی ہمیں اپنی طاقت کو سمجھنا ہے. آج جس زمانے میں تم زندگی گزارو, میرے جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, تم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو, آج یہ حسینیت کا زمانہ ہے, علویت کا زمانہ ہے, فاطمیت کا زمانہ ہے, مہدویت کا زمانہ ہے, تم بہت تیزی سے ظہور کی طرف آگے بڑھ رہے ہو. یاد رکھنا اس بات, اپنی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھنا. ایسا نہ ہو کہ تم پریشان ہو جاؤ. نہیں, دنیا میں دیکھو اسی ملک کے اندر, معذرت کے ساتھ میں آج اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں, لیکن یہ بھی موضوع ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے نا آپ لوگ؟ بھائی حالات حاضرہ کی یہی ملک ہے نا زانی گرامی، آپ ہی وہ نسل ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، بم دھماکے ہوئے، امام بارگاہوں پر حملے ہوئے، جلوسوں کو روکا گیا، جلوسوں کو بم دھماکے سے اڑایا گیا، ڈی آئی خان ان لوگوں نے اجاڑ دیا۔ ایک دن میں زیدی خاندان کے 21 جوان شہید ہوئے، زیدی خاندان ایک خاندان سے 21 جنازے اٹھے ہیں ایک دن کے اندر۔ تم نے چاہا کہ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے، تم نے پارا چنار کا محاصرہ کیا، تم نے کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی، تم نے کوئٹہ کے اندر بم دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ کی، تم نے چاہا کہ سارے پاکستان کی دیواروں کو شیعہ کافر کے نعروں سے بھر کر، تم نے چاہا کہ شیعوں کو آئسولیٹ کر دو، شیعوں کو ڈرا دو، شیعوں کو دھمکا دو کہ کوئی یا حسین کی صدا بلند نہ کرنے پائے، کوئی حسین کا ماتم نہ کرنے پائے، تمہاری بھول ہے، تمہارا باپ یزید آ کر چلا گیا، بنو میاں اور بنو عباس آ کر چلے گئے، وہ کھپ مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بھی تلاش کرو گے تو نہیں ملے گی، لیکن نام حسین آج بھی زندہ۔ عزیز جوانوں، یہ معجزہ ہے، معجزہ، معجزہ اور کسے کہتے ہیں مجھے بتاؤں گا، یہ معجزہ ہے۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، امریکی اسٹیبلشمنٹ، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ، سعودی اسٹیبلشمنٹ اور نہ جانے پتہ کون کون سی اسٹیبلشمنٹ، سب نے، ضیائی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان تکفیریوں کے ساتھ چاہا کہ پاکستان میں علی کے چاہنے والوں کو ختم کر دیا جائے، عزاداری سید الشہداء کو نابود کر دیا جائے، لیکن وہ تکفیری آج نابود ہو گئے، علی والے آج بھی زندہ ہے۔ اسی چولی کے اندر آؤ نا، آج ہم لیٹ ہو گئے، کس وجہ سے لیٹ ہو گئے؟ حسین ابن علی کے ماننے والے کالے کپڑوں کے اندر حسینی جذبے کے ساتھ میری مائیں، بہنیں، جوان، بزرگ، بچے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے بم دھماکے کرو گے، کتنی قتل و غارت کرو گے، جتنا جتنا تم ہمیں قتل کرتے جاؤ گے اتنا اتنا حسین کی مجلس میں ہجوم بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھو جا کے چاروں طرف انسولی میں کیا آ رہا ہے، جا کے تیار میں جا کر دیکھو، کراچی بھر کے اندر جا کر دیکھو، پاکستان بھر کے اندر جا کر دیکھو۔ تو جس نام کو تم مٹانا چاہتے تھے اللہ نے اس نام کو اور جلی کر دیا، اور جلی کر دیا۔ میرے جوانوں، یہ معجزہ ہے، معجزہ، معجزہ کوئی اور نہیں ہوتا، یہی معجزہ ہوتا ہے، یہ تمہارے زمانے کے امام کا معجزہ ہے، تمہاری پشت خالی نہیں ہے، امام زمانہ کا ہاتھ ہے، امام زمانہ کا ہاتھ ہے۔ عزاداری نابود ہونے کے لیے نہیں آئی، عزاداری تو تا قیام قیامت جاری رہے گی، عزاداری تو محشر میں بھی ہوگی، میں مبالغہ نہیں کر رہا، محشر میں بھی عزاداری ہوگی۔ تو زن مطلب جو آل محمد کے چاہنے والے، کبھی آپ کو بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، آل محمد کا مکتب ہماری طاقتیں، ہمیں حوصلہ دیتا ہے، تدین یہ ہے، دینداری یہ ہے، عبودیت یہ ہے، یہ جان ہم تو اپنی ملکیت سمجھتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ تو حسین کا صدقہ ہے، حسین کا صدقہ ہے، جب حسین کا صدقہ ہے، اس کا مالک حسین ہے، تو پھر جان تو آنے جانے والی چیز ہے، ہمیں پرواہ نہیں، ہمارے جوانوں کو پرواہ نہیں، یہ ہے جذبہ شہادت۔ جانے گرامی، اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے کہ اگر دشمنان عزاداری، جو عزاداری کے مخالف ہیں، بعض نادان دوست ہیں، بعض دانا دشمن ہیں، اگر ان کو پتا چل جائے کہ فلسفہ عزاداری کیا ہے،
आजादारी के अंदर कितनी जान है, आजादारी क्या ताकत अता करती है कमजोर कौमों को, अगर उन्हें भी पता चल जाए तो वो भी काले कपड़े पहनकर आजादारी करने लगे।
वो तो जानते ही नहीं, अलबत्त आप काफी जान गए, अब तो काफी जान गए ना, तो काफी लोग कहने लगे भाई आजादारी की वजह से इनके अंदर जज्बा शहादत बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो दूसरे मुसलमानों में है ही नहीं। सब एतराफ कर रहे, सब एतराफ, इनके स्कॉलर्स सियासतदान सब एतराफ करते हैं जाने ग्राम। तो हमें अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहिए, हमारी पोटेंशियल क्या है जाने ग्रामी। करबला याद रखिएगा इस बात को, करबला एक भूली भसरी दास्तान नहीं है, करबला एक हादसा नहीं है, करबला एक स्कूल ऑफ थॉट है। करबला में हुसैन का सर नौ के नैजा पर आकर हुसैन मर नहीं गया, हुसैन की इमामत और कियादत खत्म नहीं हो गई, आज भी हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है, आज भी हुसैन हमारी इमामत कर रहा है, आज भी हुसैन हमारी कियादत कर रहा है। मुझे बतलाओ ना, सारी दुनिया के अंदर नाइजेरिया से लेकर पाकिस्तान तक, अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, किसी बड़े आजम में चले जाओ, जहां जहां जाओगे सब एक परचम तले एक बात कर रहे हैं, वो परचम कौन सा है? वो अब्बास का परचम है। एक नजरिया, एक मकतब, एक लिबास, एक गम, एक मातम, क्या है ये जानी ग्रामी? या कि ताकत नहीं है तो और क्या है? मुझे बताओ, कोई दुनिया में एक रंग में किसी को रंग सकता है इस तरह से? किसने रंगा आपको? किसने रंगा? किसने आपको काले कपड़े पहनाए? किसने आपको मातम करने का की तशवीश की है? किसने तुम्हें आलम उठाने का हौसला दिया? हुसैन इब्ने अली, हुसैन तुम्हारी रहनुमाई कर रहा। ये जो 4 करोड़ पूरी दुनिया से जमा होते हैं, एक रंग में रंग जाते हैं, काले पीले मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग सब एक रंग में रंग जाते हैं, सबका एक हदफ होता है, सबका एक नजरिया होता है, सबका एक अकीदा होता है, सबका एक इमाम होता है, सबका एक परचम होता है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी ताकत है आले मोहम्मद के जाने वालों, तुम अपनी ताकत को नहीं समझते। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया था कि मोमिन की निशानियों में से 5 निशानियों में से एक निशानी कौन सी है? ज़ियारत-ए-अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो ज़ियारत-ए-अरबईन के जब इक्का दुक्का लोग जाया करते होंगे, जब इक्का दुक्का लोग जाया करते होंगे, लेकिन आइम्मा की निगाहें देखो कि कितनी दूर तक थी, स्ट्रेटेजी देखो आइम्मा की। आइम्मा ने कहा, इमाम मासूम ने कहा कि देखो मोमिन की निशानी में से एक निशानी क्या है कि वो ज़ियारत-ए-अरबईन के लिए करबला जाता है, ज़ियारत-ए-अरबईन पढ़ता है। अल्लाहु अकबर। फिर पैदल चलने का सवाब बयान किया, जो भी हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत के लिए पैदल चलता है, जो जो कदम उठाता है अल्लाह हर कदम के वज़ उसे हज मकबूल का सवाब देता है, उम्रे मकबूला का सवाब देता है, और हर हर कदम जो उठाता है रखता है, उठाता है रखता है, हर हर उठाने के एवज़, रखने के एवज़ अल्लाह सुभान व तआला उसे हजरत इस्माइल के खानदान से एक गुलाम के आजाद करने का सवाब अदा करे। अल्लाह, स्ट्रेटेजी देखे नहीं माले मुसलमान के जानी ग्रामी। कौन जानता था, हत्ता सद्दाम के जमाने में भी कोई नहीं जानता था कि एक सैलाब आने वाला है हुसैन इब्ने अली के चाहने वालों का, एक सैलाब आने वाला है, एक समंदर आने वाला है हुसैन इब्ने अली के चाहने वालों। और आज दुनिया देख रही है, छोटा सा करबला करोड़ इंसान को समो लेता है। कैसे समोता है कि किसी को हल्का सा जख्म नहीं आता, धक्कम पेल नहीं होती, परेशानी नहीं होती। हाँ, पांव में छाले जरूर पड़ते, ये
چھالے زانی گرامی یہ تو میڈل ہے نا میڈل جیسے سینے پہ جب ماتم کرتے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے جب نشان پڑتا ہے سینے پر کہ میڈل ہے جوانوں میڈل میڈل لینے میں دیر نہ کرنا یہ میڈل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام ہے انعام عطیہ ہے عطیہ ہے ماتم میں کوتاہی نہ کرو سینہ زنی میں کوتاہی نہ کرو انجمن میں سائڈ پہ کھڑے ہو کے بس آہستہ آہستہ ماتم نہ کرو جیسے سب ماتم کر رہے ہیں دو ہاتھ کا ماتم کرو میڈل لو افتخار ہے تمہارے لیے یہ عزاداری سید الشہداء جو روایتی انداز سے ہم تک پہنچی ہے اذان گرامی جو آبا اجداد نے ہم تک پہنچائی ہے ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے تو بس زیادہ زحمت نہ دوں اذان گرامی کربلا ایک ایسا مکتب ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی کربلا ختم ہونے کے لیے نہیں آئے عاشورا ایک دن نہیں تھا جو ختم ہو گیا نہیں عاشورا تا قیام قیامت زندہ رہے گا حسین تیرا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا میرے مولا میری جان آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان بس عزاداروں آج جس آزاد مرد کے چند جملے مسائل کے کہنا چاہتا ہوں اسے بھول کہتے ہیں بھول کہتے ہیں قافلہ چلتے چلتے بس منزل شراف پر پہنچا جب منزل شراف پر پہنچا تو کسی نے کہا کہ مولا نخلستان نظر آ رہا کھجور کے درخت نظر آ رہا مولا نے کہا نہیں یہاں پر کوئی نخلستان نہیں ہے تھوڑا سا جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ 1000 کا لشکر آگے آگے ہور ہے اور لشکر نے آ کر رستہ روکا مولا نے دیکھا کہ ہر پیاسا ہے ہر کے سپاہی پیاسے جام غلط ہے زبانیں باہر گویا ابھی مرنے والے ہیں جانور پیاسے ہیں اللہ اکبر اے میرا کریم حسین آپ تو علم غیب سے جانتے ہیں کہ روز عاشور کیا ہونے والا ہے میرے مولا نے عباس کو کہا عباس مشکیزوں کے منہ کھول فاطمہ کا لال یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی پیاسا ہو چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اور حسین کے پاس پانی ہو پانی نہ ہو بس میرا مولا عباس سیراب ہو رہا جب لشکر سیراب ہو گیا پھر میرے مولا نے ایک دفعہ عباس سے کہا عباس جانوروں کو بھی پانی پلاؤ جانوروں کو بھی پانی پلاؤ ایک عجیب جملہ کہا میرے مولا حسین نے کہ دیکھو عباس جانور اس وقت تک سیراب نہیں ہوتا جب تک 3 دفعہ منہ ڈال کر اٹھا رہا ہے سیراب ہونے دے اللہ اکبر بس عزاداروں وقت ظہر آیا اذان دی گئی کہا کس کے ساتھ نماز پڑھو گے ہر کہا مولا آپ کے ساتھ پڑھو گا نماز پڑھی مولا نے خطبہ دیا اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا مختصر کر رہا ہوں نماز عصر کا وقت آیا اقامت دی مولا نے نماز پڑھی مولا نے نامے نکال کر دکھائے گئے کوفے والوں کیا تم نے مجھے نامے بھیج کر نہیں بلایا ہر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ حسین میں نے کوئی نامہ نہیں لکھا تھا میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا بس ایک دفعہ حسین عصر کی نماز پڑھ کر ایک دفعہ عباس سے کہتے ہیں عباس سواریاں تیار کرو قافلہ تیار کرو ہمیں کوفے کی طرف جانا ہے بیویوں کو سوار کروایا گیا بس اب جو قافلہ چلنے لگا تو ایک دفعہ ہور بہت بڑا بہادر تھا سردار تھا ایک دفعہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر عجیب جسارت کرتا ہے حسین کی زلجنا کی لجام پر ہاتھ ڈال دیتا بس ایک دفعہ جب حسین نے یہ دیکھا کہ ہر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیے ایک دفعہ ہر سے مخاطب ہو کر کہا تکلت کا امک متری تیری ماں تیرے سوگ پہ بیٹھے ہر تو کیا چاہتا ہے اللہ اکبر
اور کپ کپانے لگا, بہت بہادر ہے کپ کپانے لگا. ایک دفعہ ہور نے کہا کہ اے حسین, تو نے میری ماں کا نام دے دیا, لیکن میں تیری ماں کا نام سوائے درود و سلام کہ میں کوئی اور جملے نہیں کہہ سکتا. عزاداروں, عباس کے کان میں مادر حسین کے کلب جب پہنچا ہے نا, ایک دفعہ شمشیر بے نیام کی گھوڑا تیزی سے بھگاتا ہوئے آئے اور آ کر کہا, اے تو نے مادر حسین کا نام لیا, تیری یہ مجال کہ مادر حسین کا نام لے. حسین نے کہا نہیں, یہ تو درود و سلام بھیج رہا تھا, درود و سلام بھیج رہا تھا. عزادار, وقت گزرتا چلا گیا, میں نے مختصر کر دیا. شب عاشور آ گئی, شب عاشور آ گئی, اور جنت اور جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہے. اللہ اکبر, کب کپا رہا ہے, گھبرا رہا ہے, پریشان ہے. ایک دفعہ مسا جو بھائی تھا ہور کا, ہور کے پاس آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ ہور کیا بات ہے, میں تجھے پریشان دیکھا ہوں, تو بڑا بہادر آدمی ہے. ایک دفعہ مسا کا ہاتھ پکڑتا ہے, عزاداروں, کہتا ہے آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں, تمہیں پتا چلے میں کیوں گھبرا رہا ہوں, کیوں کب کپا رہا ہوں. ہاتھ پکڑ کر خیام حسینی کی طرف لے کر چلتا ہے, کہتا ہے سن رہے ہو بچوں کی آوازیں, آوازیں آ رہی ہیں, الاتاش الاتاش, ہائے پیاس, ہائے پیاس, پیاس مارے ڈالتی ہے. کہا سن رہے ہو, ارے حسین کے بچے ہیں, ارے زہرا کے لال ہیں, جو پیاس سے جان مطلب ہے. خدا میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. رات گزری, صبح عاشور آ گئی. عزاداروں, بس حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا, پہلا صدا استغاثہ ہے, سات استغاثے بلند کیے ہیں حسین نے. پہلا استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر بیان سبحان. جب پہلا استغاثہ بلند کیا ہے نا, ایک دفعہ بھر اپنے بھائی سے کہتا ہے, بھائی تیاری کرو, بس ہم نے توبہ کرنی ہے, حسین کی طرف جانا ہے. اپنے بھائی کو لیا, بیٹے کو لیا, غلام کو لیا, امامہ اتار کر پھینکا, ہاتھ باندھ لی, شمشیر نیام میں رکھ لی, زرہ الٹ لی, بس اب یہ چھوٹا سا قافلہ جب حسین کے خیمے کی طرف آگے بڑھا ہے نا, حسین نے بھی کہا عباس میرا مہمان ہو رہا ہے, میرا مہمان آ رہا ہے, جاؤ استقبال کرو. عزاداروں, بس ہو رہا ہے, سجدے میں پڑھ کر کہا بار الہ میری توبہ کو قبول کر لے, میرے حسین کو راضی کر دے, مادر حسین کو راضی کر دے. بس عزاداروں, حسین نے اٹھایا, گلے سے لگایا, کہا کہ ہو جا, میں نے بھی تجھے معاف کیا, میری ماں نے بھی تجھے معاف کیا. بس ایک دفعہ ہور نے کہا, حسین میں نے آپ کا سب سے پہلے راستہ روکا تھا, اب سب سے پہلے میں قربانی دوں گا, میرا بیٹا قربانی دے گا. عزاداروں, بس بیٹے کو آمادہ کیا, تیار کیا, گھوڑے پر سوار کیا. اب جب یہ بیٹا گیا ہے نا, گھنسان کا رنج پڑا, لیکن اکیلا تھا, 30,000 کا لشکر تھا. آواز بلند کی, بابا میری مدد کو آؤ, بابا میری مدد کو آؤ. بس عزاداروں, ہور نے کمر کو تھاما, دوڑا ہے بیٹے کی طرح, لیکن جب لاش پر پہنچا کیا دیکھا, حسین کی آغوش میں ہور کے جوان کا سر موجود ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا یہ آپ نے کیا کیا, ہم غلام کہا, آپ کی آغوش کہا. حسین نے بھی عجیب جملہ کہا, ہور تو بوڑھا ہے, تیرا بیٹا جوان ہے, مجھے معلوم ہے کہ بوڑھے سے جوان کا لاشا اٹھایا نہ جا سکے گا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا حسین. کچھ دیر کے بعد علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا, اور جب آواز بلند کرے گا یا بتاؤ علیکم انی السلام, تو وہاں حسین دوڑے گا, ہائے کوئی نہ ہوگا جو حسین کو کہے ارے بوڑھا باپ ہے, گڑیل جوان ہے, بوڑھے سے گڑیل جوان کا لاشا نہ اٹھے گا. اللہ 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 اللہ
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بَارِئَهَا ہماری اس طویل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارگاہ علی محمد کے چاہنے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، شہدائے حضرت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما، بارگاہ علی سی پرسن جو اس وقت غائب ہیں انہیں اغوا کیا ہوا ہے، ہمارے حکومت اور ہمارے اداروں نے بارگاہ جو واسطہ ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کا بارگاہ انہیں رہائی نصیب فرما، اس وقت مسلم پرسنس کی فیملیز روزانہ دھرنا دے رہی ہیں اور کیمپ لگا رہی ہیں نشتر پارک کے اندر، بارے لہا تجھے ان مظلوم بے کس اور بارے لہا ان ماؤں کا جن کے بچے غائب کر دیے گئے، بارے لہا جیل میں ہیں زندان میں ہمیں نہیں معلوم کس حال میں زندہ ہیں مردہ ہیں، بارے لہا تجھے ثانیہ زہرہ کا واسطہ ان ماؤں کو ان کے بچوں کو لوٹا دے، انہیں رہائی نصیب پر بارے اللہ کی واسطہ ہے محمد والے محمد کا، یمن بحرین عراق شام لبنان کشمیر اور نائجیریا کے مومنین کی نصرت فرمان، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمان، اور ہم سب کو ان کے صحابہ و انصار و ایوان و شہدا میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک